الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد میں نے حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 11 پارے سے ایک معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی تفسیر مقصود نہیں. یہ آیت اتنی بار آپ سن چکے کہ تقریباً تمام عوام کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی یقیناً ہوگا. اس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نیک بندوں سے متعلق ہے، ایک نیک بندے کا ذکر آج کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جب دین پر عمل مفقود ہو جائے، یعنی لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور دیندار لوگوں پر تمسخر کیا جائے، گویا دین پر عمل مفقود ہو جائے، یعنی ایسی کمزوریاں جب پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ مجدد کیا کام کرتا ہے؟ جو دین میں باتیں مردہ ہو جائیں اسے زندہ کرتا ہے، اس کا احیاء کرتا ہے، اس کو حیات دیتا ہے، اور دین کے سمجھنے میں یا صراط مستقیم کے سمجھنے میں، حق اور باطل کے سمجھنے میں جو ذہن پراگندہ ہو جائے یا حق جاننے میں دشواری ہو جائے، تو وہ مجدد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے حق کو اجاگر کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب اس پہ گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہے۔ صرف خاکہ ذہن میں رکھیے، جب بھی امت پر ایسا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مجدد کو بھیج دیا۔ اب یہ ہم جو حدیث پر کلام ہے اس پر اعتراضات یا اس کی تفصیل کی جانب ہم نہیں جاتے۔ فرما کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتا ہے۔ بعضوں نے کہا سرے سے مراد یہ ہے کہ پہلا سرا، اور بعضوں نے کہا کہ سرے سے مراد یہ ہے کہ صدی کا آخری سرا۔ علماء اہل سنت و جماعت نے بے شمار تصریحات میں ایک تعریف اس کی یہ کی کہ مجدد وہ ہے کہ جس نے گزشتہ صدی میں بہت شہرت پائی علم و فضل، اور جو صدی شروع ہوئی اس صدی میں بھی اس کی ایسی شہرت ہو کہ گزشتہ صدی والے بھی اسے اپنا امام مانے، اور جس صدی کا وہ مجدد ہے اس صدی کے لوگ بھی اس کو امام مانے۔ امام ماننے سے مراد دو چار دس بیس نہیں کہ اپنی گھر میں کابینہ بنا کر اجلاس کر کے کہہ دیا جائے کہ ہمارے پیر صاحب مجدد بن گئے۔ منصب مجدد اگر تصریحات آپ دیکھیں تو جیسے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو نبوت کو کہتے ہیں وحبی، وحب یعنی ہبہ، اللہ تعالی کا عطیہ، جسے چاہے عطا فرما دے۔ ولی کی تعریف یہ کی گئی کہ ولایت وحبی بھی ہے اور قصبی بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے جسے چاہے ولی بنا دے، مادر ذات ولی پیدا کر دے، اور اس میں بے شمار تصریحات موجود ہیں جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قصبی بھی ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا۔ مجدد کا جو منصب ہے، یہ مجدد کا منصب دو چار دس آدمی کی میٹنگ کا مسئلہ نہیں، مجدد کا تقرر من جانب اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے علوم اور ایسے رموز اور علوم لدنو سے اس کے سینے کو ایسا مرقع اور منور کر دیتا ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اپنی اپنی مشکلات الجھنوں کو اس کے دربار سے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی، امت میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجدد بھیج دیا۔ میں ذرا مختصرا پہلی صدی کو آپ لیجئے، سلیمان بن عبد الملک کا دور، اموی سلطنت، یہ اسلام کا چہرہ اتنا بگڑ گیا حق تلاش کرنے سے نہیں ملتا، ایسا لگتا تھا کہ دیانت شرافت نے گویا امت سے منہ موڑ لیا۔ عین ایسے دور میں سلیمان بن عبد الملک نے یہ ہم پر مہربانی کی کہ اپنی زندگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا. اس کے بے شمار معاملات اگر آپ پڑھنا چاہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفہ اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے، میں اس کی تلخیص بیان کر رہا. جب امت میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا اور سلیمان بن عبد الملک کے مرنے کے بعد عمر بن عبد العزیز نے جب انان حکومت تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو سبحان اللہ، آپ نے چند برسوں میں دین کو ایسا احیا اور ایسی جلا بخشی. عدالت و شرافت اور دیانت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو تعجب ہوگا، امام سیوطی جو بہت بڑا محدث، انہوں نے نقل کیا، آدمی تو آدمی، عدالتیں تو عدالتیں، جسٹس اور انصاف عدل، یہ تو بہت بڑی بات. فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتا دیکھا گیا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے، شیر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرے، بھیڑ میں اتنی ضرورت بھیڑیے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بھیڑ پر حملہ کرے، ایسا عدل واپس آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال 150 ہجری میں ہوا. جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، اور اس صدی کا جتنا غم تھا حضرت امام شافعی نے اسے ایسے کنارے لگایا کہ دوسری صدی کے مجدد امام شافعی قرار پائے. چلیے یہ سفر تو بہت لمبا، صرف یہ کہ مجدد کرتا کیا. اب آئیے آج ہم بر صغیر کی جانب اپنی توجہ کرتے. بر صغیر میں اگر آپ 11ویں اور 12ویں صدی کو ملاحظہ فرمائیں، شاہ جہانی دور، شاہ جہاں نیک صفت آدمی تھا، بہت اچھا آدمی، سنی صحیح العقیدہ، مذہباً حنفی تھا، مگر وہ بادشاہت کو ویسا نہیں چلا پایا جیسا چلانے کا حق تھا. سلطان اورنگزیب عالمگیر نے، اگر یہ تاریخ کا بڑا سیاہ ورق، اپنے والد کو جیل میں ڈال دیا اور حکومت چھین لی، اور حکومت چھیننے کے بعد جو اس نے اقتدار کیا ہے اورنگزیب عالمگیر نے، عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پشت پر گزر گیا. پتا چلا وہاں بغاوت ہوئی، وہاں کو چل دیا، دہلی واپس آیا، پتا چلا کہ بنگال میں بغاوت، اسی وقت پھر دہلی واپس مڑ گیا. بڑے بڑے باطل فرقے کانپتے تھے اورنگزیب عالمگیر کا نام لینے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھا، اہل سنت کے مذہب فقہ حنفی کا ایسا احیا کیا، 500 علماء کی اسمبلی بنائی، 500 علماء کی اسمبلی، آج کی زبان میں کہہ دیں ان کے اسپیکر جو رولنگ دیتا ہو، 500 کی باتیں سن کر، وہ تھے علامہ ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ. ایک مسئلہ اسمبلی میں ڈسکس ہوتا، 500 علماء اس پہ دستخط کرتے تو وہ کتاب میں لکھا جاتا. اور آج ایک نظام مصطفیٰ کے نام سے 8 بہت ہی موٹی جلدیں عزیزان گرامی فتاوی عالمگیری کی ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا. تو اس فقہ کو بطور قانون نافذ کیا، اور نافذ کرنے کے بعد، بھائی بیٹھ جائیے، بھائی آپ بیٹھ جائیے، یہ لوگوں کے کندھے مت پھنگا لیں، آپ جہاں آئیں اسی وقت بیٹھ جائیں، خدا کے لیے آپ ضرورت نہیں کہ آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیے، نہیں تو یہ مسلح پہ آ جائیں، کوئی خدا کا خوف کریں، آپ سب کے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ ساری بدمزگی آپ نے پیدا کر دی، کیا تماشا کر رہے ہیں آپ، کوئی انسانیت ہے؟ اتنی بزرگی دیکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کائے کے لیے لگایا گیا، لاؤڈ اسپیکر اس لیے لگایا گیا کہ سب جگہ پہنچ جائے، آپ بزرگ ہوتے ہوئے آپ اتنی، حدیث شریف میں بہت ممانعت ہے نمازیوں کے کندھے پھلانگنے کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جہنم کا پل بنایا جائے گا اس جو نمازیوں کے کندھے پھلانگے. ساری آپ نے ہماری تقریر کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی صاحب کندھے پھگا لیں اسے وہیں پکڑ کر کے بٹھا دیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود جود الکرم والہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. فتاوی عالمگیری مرتب ہوا، بطور قانون وہ نافذ رہا، 12ویں صدی کا مجدد سلطان اورنگزیب عالمگیر کو کہا جاتا ہے. 13ویں صدی میں آپ جانتے کہ انگریز ہندوستان میں گھس گیا، 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے عزیزان گرامی جب 13ویں صدی کا آخر 14ویں کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو حق اور باطل اس طریقے سے گڈ مڈ ہو گیا کہ عزیزان گرامی حق کو تلاش کرنا لوگوں کے لیے مشکل کام ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1272 میں ہندوستان کی سرزمین پر 14ویں صدی کے مجدد کو پیدا فرمایا، جس نے علوم دینیہ سے پوری دنیا کو بھر دیا، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ یہ سب بات آپ نے سمجھ لی تو آج ہماری مراد حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی۔ اب آئیے آپ پھر پیچھے چلیے، 9ویں اور 10ویں صدی مسلمانوں پر اتنی بھاری گزری پورے ہندوستان میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کو کہا جاتا ہے شہنشاہ اکبر۔ اکبر کا کچھ تعارف اور مجدد صاحب کے کچھ کارنامے، اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت تفصیل سے کچھ عرض کیا جائے، شاید آپ کو سن کے تعجب ہوگا، وہ اکبر جو بلا شرکت غیر پورا بر صغیر ہندوستان پر 50 سال بڑے جہو و جلال سے جس نے حکومت کی ہے، اس کی پیدائش 949 میں کہاں ہوتی ہے؟ سندھ کا علاقہ ہے عمر کوٹ، تھر پار کر یہاں وہ پیدا ہوتا۔ یہاں پیدا ہونے کے بعد سوئے اتفاق کہیے کہ صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں گرداسپور، مشرقی پنجاب کا ایک بہت مشہور شہر گرداسپور میں، شہین شاہ اکبر کی دستار بندی ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بالکل بچہ تھا 14 سال کا، بیرم خان جو اس وقت کا آرمی کا ہیڈ تھا فوج کا، اس نے اکبر کی آبیاری کی اور اس کو تربیت دی۔ تربیت دینے کے بعد اس نے 50 سال تک عزیزان گرامی حکومت کی، 50 سال بلا شرکت غیر جب حاکم بنا، حسن اتفاق کہ اس کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ایسے ایسے علماء کہ میں اگر ان کی خصوصیت بیان کرنے لگ جاؤں تو اس کے لیے ایک عنوان الگ چاہیے گا۔ اب غور فرمائیے، جس کو ابو الفضل فیضی کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تفسیر لکھی۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر میں اس نے کہیں نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، یعنی اس تفسیر میں شین، وا، زے، یہ جناب کوئی لفظ دات، کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، اور پوری قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ دی۔ اب بتائیے آپ کتنے علم والے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے علماء جب ہوئے شروع میں اور اوائل میں، اکبر اعظم جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ یہ سلیم چشتی کون ہے؟ یہ آپ آگرہ اگر جائیں تو آگرے میں 27-28 کلومیٹر فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے فتح پور سیکری کہا جاتا ہے۔ فتح پور سیکری میں ان کی خانقاہ تھی اور اکبر ان کے یہاں جاتا، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جا کر پوری رات عبادت و ریاضت کرتا، اور حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا بہت ادب اور احترام کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر دور اور آج بھی، ایک تو علماء حق ہیں، علماء حق کے دو گروہ، ایک علماء حق ہمیشہ حکومت کے اگینسٹ رہے، کوئی حکومت کی ہامیہ نہیں ملائی، اور حکومت باوجود اس کے کہ ان کو جہو و حشمت دینے کے لیے تیار، مگر انہوں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا حکومت کا اور حکومت سے دور رہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ نے ہندوستان میں نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ سنا ہوگا کہ وہ کبھی حکومت کے قریب نہیں رہے۔ اچھا، علماء حق میں ایک گروہ بادشاہوں کے قریب اس لیے رہتا تاکہ بادشاہ کو لگام دے کر دین کے معاملے میں راہ راست پر رکھا جائے، یہ اقدام بھی بہت اچھا تھا۔ اسی طرح دو گروپ اکبر کے قریب پہنچ گئے، ایک تیسرا گروپ پیدا ہو گیا، جب آپ کتابیں پڑھیں تو اس میں ملتا ہے علماء حق اور علماء سو. ان علماء سو اور علماء حق کا کیا معاملہ تھا؟ یہ کر رہا ہے لطیفہ، لیکن سمجھنے میں بڑا معاون اور مددگار ہوگا. جب ایسے لوگ بادشاہوں کے قریب جمع ہو جائیں تو دین کا کیا ہو لوگ؟ بادشاہ کے ذہن اور عقل، اس کی خواہش، اس کی منشا، اس کی مرضی کے مطابق جب فتوے دیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل ایسا معاملہ تھا کہ ایک دن اکبر بادشاہ نے ملا دو پیازہ، جس کو کہتے ہیں ابو الفضل، اس کے ذریعے سے بینگن بنوائے. وہ بینگن بگھارے بینگن اتنے لذیذ تھے کہ اکبر بادشاہ نے پہلی مرتبہ کھائے. ملا دو پیازے کو بلا کر کہا، ملا دو پیازے، اتنا شاندار پھل ہماری حکومت میں پھلتا اور تم نے آج تک اس سے شناسائی نہیں کروائی، یہ تو اتنا لذیذ. ملا دو پیازا بڑا ہوشیار تھا، بینگن کو ایسے اوپر کیا جو اس کا ڈیٹ ہوتا ہے وہ اوپر کر کے کہنے لگے، جناب اس پھل کی لذت کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پھل کے سر پہ تاج رکھا. اب بینگن کا ذرا خاکہ بنائیے، جس میں میمنی میں کہتے ہیں رینگڑوں، اس کے سر پہ ایک ڈیٹ ہوتا ہے، کہنے لگے جبھی تو اللہ تعالی نے اس کے سر پہ تاج رکھا. رات میں اسے لگ گئی پیچش، صبح جناب بلا لیا ملا دو پیازے کو کہ وہ پھل تو بہت ذلیل تھا جو تم نے کھلایا، رات بھر اس نے ہمیں سونے نہیں دیا. تو جناب ملا دو پیازے نے بینگن منگا کر کے اس کو الٹا کر کے بتا دیا، کہنے لگے جناب یہ پھل بہت زیادہ غلیظ، اس لیے اس کے نیچے میخ ٹھوک دی گئی ہے تاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہیں. تو تم اس کی تعریف کر رہے، آج تم برائی کر رہے. ملا دو پیازہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام تھوڑی، اگر بینگن کے غلام ہوتے تو اب بھی اس کی تعریف اور توصیف کرتے، ہم تو آپ کے غلام ہیں جس میں آپ کی رضا اور لقا ہو، ہم تو آپ ہی کے چاہنے والے اور آپ ہی کے گویا، آپ ہی کو مرجع اور مربی مانتے. اب جب آپ علماء کی ایک جماعت جب قریب پہنچ گئی، مختصر یہ ادھر کی ایک جماعت رگیں پھلا پھلا کر ایک چیز کو حرام کہتی، ادھر کی ایک جماعت اسی کو حلال کہتی، اکبر دین سے برگشتہ ہو گیا. برگشتہ ہونے کے بعد اس نے اپنا ایک الگ سے قانون بنایا، ایک اپنا دین الگ سے بنایا، اس نے اس دین کا نام رکھا دین الہی. اور جس کو ہم کہتے ہیں دین اکبری، دین الہی تو وہ ہے کہ جو میں اور آپ عزیزان گرامی جس دین پر ہیں، یہ دین الہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. جیسا کہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ افواجا، یہ ہے وہ دین جس پہ میں اور آپ قائم. جی جی صاحب، اس نے جب یہ دین اکبری کا اجرا کیا تو اس نے کیا یہ کہ ایک ایک خاندان برادری مختلف مذہب میں ایک ایک نکاح کر لیا، یعنی یہ اتحاد امت یہاں سے شروع ہوا. کیا سمجھے آپ؟ کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں، عیسائی ایک ہو جائیں، یہودی بھی ایک ہو جائیں، ہندو ایک ہو جائیں، برہمن ایک ہو جائیں، سب کے سب میں جناب اس نے شادی کر لی. اب وہ آزاد تھا علماء کی گرفت سے، کسی مولوی میں جرت نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کی اس پر کوئی تنقید کرے، بالکل سب لاچار اور بالکل گویا یوں کہیے آپ کے کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کا اقدام کر کے بادشاہ کو ان معاملات سے روک. میں نے جہاں تک اس پر اسٹڈی کی، اکبر نے اس کے عبادت کا طریقہ سنیے، جیسے میں اور آپ قرآن مجید جب کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تلاوت کرتے، اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنہ ہی سے یاد کیا جائے، کسی اور نام سے یاد نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم تلاوت کرتے. آپ نے دیکھا کہ مطبوع قرآن میں آخری صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہوتے. یہ بحث الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس کے سوا بھی بہت. قاضی ایاز، علام ابو الفضل قاضی ایاز نے اپنی کتاب کتاب الشفا میں نبی کریم علیہ السلام کے 99 سے زیادہ نام بیان کی. قرآن مجید میں کن کن ناموں سے ایک بحث ہے بہت طویل، جس کو شوق ہو تو کتاب الشفا دیکھیے، مزید شوق ہو تو قاضی ایاز اور جناب قاضی ایاز کی شرح ملا علی قاری شہاب الدین قفاجی اہل علم حضرات ان کو دیکھ سکتے. اکبر نے کیا کیا کہ جیسے مسلمان اللہ کے 99 نام لے، اس کم وقت میں سورج کے 1000 نام گھڑے، سورج کے 1000 نام گھڑے. اور 1000 نام گھڑنے کے بعد اس کے عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بے وقوف اپنے شاہی محل کے صحن میں آتا، اور آنے کے بعد اپنے دونوں کانوں کو ایسے پکڑتا، خوب کھینچتا، دونوں کانوں کھینچنے کے بعد گول چکر لگاتا، گول چکر لگانے کے بعد 200 گھونسے اپنے اس کان پہ مارتا، 200 گھونسے اس کان پہ مارتا، پھر سورج کے ہزار نام شمار کرتا، ہزار نام لیتا. اس ہزار نام کو وقت کے اعتبار سے ایسی ترتیب ہوتی کہ نام لیتے لیتے سورج طلوع ہو جاتا اور وہ پھاٹک کے سامنے کھڑا ہوتا، اور پھاٹک جب اللہ صبح جب کھلتا، کھلتے ہی جو عوام وہاں موجود ہوتی فریادی، وہ سب کے سب اکبر کے سامنے سجدے میں گر جاتے. یہ ہے جناب اس کا مختصر کارنامہ جو اس نے دین میں اس قسم کا اختلاف اور اس قسم کا عزیزان گرامی اجرا کیا. اب ظاہر ہے کہ دین آپس میں مل گیا، حق اور باطل آپس میں مل گیا، بہت سارے علماء نے ہندوستان چھوڑ دیا، بعض جان بچانے کے لیے گوشہ نشیں ہو گئے، لیکن اس زمانے میں مرد مجاہد حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدانی عزیزان گرامی یہ میدان میں آئے. مجدد صاحب کا ذرا سا خاکہ کہ آپ جان جائیں کہ حضور مجدد الف ثانی کیا شخصیت ہیں. یہ تولد کے اعتبار سے سرہندی، سرہند میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش، اکبر تو پیدا ہوا 949 میں، اور حضرت مجدد الف ثانی کا سن ولادت ہے 971. اس زمانے کے عالم دین نے ایک نہایت ہی حسین اور جمیل بچہ دیکھ، ان کی پیشانی کو جب پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوگا، اس زمانے کے کسی عالم نے آپ کا سن ولادت خاشے سے تخریج کیا. خاشے کا معنی ہے ڈرنے والا. کس سے ڈرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہے حبیب جو ہم نے تمہارے سینے پر نازل کیا، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ مارے خوف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے نیست و نابود ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو خاشے کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. لفظ خاشے کا اگر آپ ابجد حوت سے حساب لگائیں تو 971 بنتا ہے. تو اس عالم دین نے خاشے سے آپ کی تاریخ ولادت تخریج کی. آپ خاندانی طور پر نسب کے اعتبار سے فاروقی تھے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کا نسب 27 واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوتا ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. مشربن آپ نقش بندی تھے، اور آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالعہد، یہ اپنے زمانے کے گنگوہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ تعالی، وہ ان کے مرید تھے. شیخ عبد القدس گنگوہی نے مجدد صاحب کے والد ماجد کو سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ اور صابریہ میں مرید کیا تھا، وہ اس اعتبار سے قادری. اب آئیے، حضرت مجدد صاحب نے جب آنکھ کھولی، ابتدائی کتابیں اپنے شہر میں پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ سرہند سے سیالکوٹ تشریف لائے. بھی سیالکوٹ ہے جسے آج ہم سیالکوٹ کہتے ہیں. آج بھی یہاں ایک مشہور بزرگ تھے اس زمانے میں، جو درس نظامی عربی پر بہت انہیں عبور حاصل تھا، بہت بہترین شاگردوں کو پڑھاتا. اب اس سے اندازہ لگائیے، سیالکوٹ ایک اس زمانے بہت چھوٹا سا قصبہ ہوگا، مگر وہاں جناب کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ جو مدرس تھے، ان کی شہرت جو ہے وہ سرہند اور ہندوستان تک پہنچی. تو مجدد صاحب سیالکوٹ آئے. سیالکوٹ آنے کے بعد انہوں نے کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ سے سارے درس کی کتابیں پڑھی. الحمدللہ ملا کمال الدین سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی سیالکوٹ میں ہے، اور اس فقیر نے وہاں حاضری بھی دی ہے کہ وہ مجدد صاحب کے استاد. تمام کتب سے فارغ ہونے کے بعد اس زمانے میں سیالکوٹ کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب کشمیری. یہ دونوں حضرات کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب کشمیری سے لیا، اور پڑھنے کے بعد درس نظامی علوم حدیث کی تکمیل کے بعد پھر آپ سرہند شریف آ گئے. مختصر کرتا ہوں میں. سرہند میں آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ حج کا پروگرام بنایا. آپ دہلی آئے، دہلی آنے کے بعد اپنے ایک دوست کے گھر قیام کیا. ان کے دوست نے حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور شخصیت تھی دہلی کے اس زمانے میں, جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ تھے, تو آپ کے سامنے ان کی تعریف کی کہ دہلی میں ایک بہت بڑے شیخ, بڑے اللہ والے, بڑے نیک, میں تمہاری ملاقات ان سے کراتا ہوں. مجدد صاحب نے جب تعریف سنی تو آپ حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے. باقی بلا رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئے وہ پہچان گئے, جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا. پہچاننے کے بعد اپنے یہاں مہمان رکھا, مہمان رکھنے کے بعد ان کے اخلاق, ان کا حسن سلوک اور ان کے مقام کو دیکھ کر مجدد صاحب نے خود درخواست کی کہ حضرت آپ سے میں شرف بیعت حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنا مرید بنا دیں. حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ مجدد صاحب کو اپنا مرید بنایا, اور مرید بنانے کے بعد 2 مہینے کامل ایسی توجہ فرمائی مجدد صاحب پر کہ سبحان اللہ, حالت شباب میں 2 مہینے اپنے پاس رکھنے کے بعد کہ اب جاؤ تمہارا کام مکمل ہو گیا, اب عوام کے پاس جاؤ اور دین کی خدمت کرو. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بھی اس کا تذکرہ کیا, اور بھی آپ کی سیرت کی کتابیں موجود ہے. 2 مہینے میں اپنے مرید کو انہوں نے بہت ہی کامل اور مکمل کر دیا. الحمدللہ حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی ہے. دہلی میں پرانا قبرستان کہلاتا جہاں آپ کا مزار, بہت بڑا قبرستان ہے جہاں ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو بھی دفن کیا گیا, جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد, پھر یہاں سے قبر سے نکال کر ان کو پھر اپنے وطن منتقل کیا گیا. بے شمار بزرگان دین اس قبرستان میں آرام فرما رہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت و رضوان کی بارش فرما ان حضرات. حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ کا مقام, علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت باقی بلا علیہ الرحمہ کے یہاں کچھ مہمان آئے. ان کا جو باورچی تھا, اس باورچی نے ان کے لیے بڑا اہتمام انصرام کر کے ان تمام مہمانوں کو کھانے پینے برتاؤ میں اتنا خوش کیا کہ ان مہمانوں نے جانے سے پہلے حضور باقی بلا سے کہا, بھائی بڑی ہماری ضیافت ہوئی, بڑے اچھے ہم نے کھانے کا, بڑی ہماری خدمت کی. باقی بلا کو اپنے اس مرید اور باورچی پر بڑا کرم اور بڑا جناب دریائے رحمت جوش میں آیا. مہمان تو چلے گئے اور انہیں بلا کر کہا, بول کیا مانگتا ہے, تجھے دیا جائے. اب آدمی اپنی عقل و فہم کے مطابق مانتا ہے. اللہ اکبر, حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجھے چاہیے, مجھے کچھ چاہیے چاہیے. انہیں فرمایا مانگ کیا مانگتا. انہوں نے کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے. صحابہ کہنے لگے بتاؤ, ہم تو سمجھے کہ حضور سے جنت مانگے گا, مگر اس نے کیا کیا, اس نے حضور سے ایک اونٹ مانگا. فرمایا اس کو اونٹ دے دیا جائے. اسی طرح باقی بلا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا. کہتا حضور اللہ کے دوستوں میں مجھے شامل کرا دیجیے, اللہ کے دوستوں کی کتاب میں میرا نام لکھوا دیجیے. وہ ایسا اڑیل آدمی تھا, کہنے لگے مجھے باقی بلا بنا دے. انہوں نے کہا بھائی باقی بلا تو ایک ہی, یہ باقی بلا تو کیسے بن جائیں. کہنے لگے جب آپ نے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا اور تجھے دیا جائے گا تو آپ مجھے باقی بلا بنائیے. حضرت سمجھاتے رہے سمجھاتے, مگر مانا نہیں. وہ ایسا اڑیل تھا, کہنے لگے نہیں, جب اتنی بڑی زبان اٹھی کہ مجھے عطا کرنا ہے تو مجھے باقی بلا بننا. پھر حضرت باقی بلا رحمت اللہ نے فرما دیکھ تو برداشت نہیں کر پایا. انہوں نے کہا نہیں مجھے باقی بلا بننا. اس طرح جب غور سے حضرت نے دیکھا باقی بلا بنا دیا. وہی شخص, وہی صورت, وہی چہرے گویا پیشانی پر کہکشاں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس سے برداشت نہیں ہوا. 2 یا 3 دن کے بعد ہی وہ انتقال کر گیا. مگر اس سے باقی بلا رحمت اللہ علیہ کے منصب کا تو عزیزان گرامی پتہ لگ گیا کہ کتنا بڑا منصب ہے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گویا شیخ ہیں. اب کیا ہوا کہ اکبر کی بے راروی جب شروع ہوئی, حضرت مجدد صاحب نے علم جہاد بلند کیا, اور اس طریقے سے کیا کہ پہلے تو اسے خطوط لکھ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ گویا مسلمان ہو جائے, ساری چیزوں سے توبہ کر لے. اس پر بھی جب بس نہ چلا اور اس نے ایک نہ سنی تو پھر مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بڑے بڑے جرنلوں کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ مسلمان ہو جائے اور کسی طریقے سے وہ واپس اسلام میں آ جائے. عزیزان گرامی, میں نے جہاں تک پڑھا اس کے یہاں اصلاح کا کوئی خانہ موجود نہ تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے فارسی میں اسی کے دور میں جو اس کے راز کھولے، اس نے اپنی دکان چمکانے کے لیے جن علماء کو خریدا انہیں اتنے پیسے دیتا کہ ملا عبد القادر بدایونی کہتے ہیں کہ ایک مولوی کو اس نے ایسا خریدا کہ ان کے پاس پیسہ رکھنے کے لیے مکان میں جگہ نہیں تھی، نہ اسٹیٹ بینک نہ ہندوستان کا کوئی بینک، غیر ترقی یافتہ وہ معاملہ۔ تو اب نے کیا کیا کہ پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہاتھ نہ لگا، انہوں نے اپنے گھر میں تین قبریں کھودی، تین قبریں کھود کر سارا پیسہ تینوں قبروں میں رکھ کے اور اسے قبر بنا دی۔ آج کل ویسا ہی ڈر تھا کہ آپ جانتے رو رہے ہیں، ابا مر گیا رو رہے ہیں، امی مر گئی رو رہے ہیں، زارو قطار، مگر میت کے قریب نہیں جا رہا۔ دیکھا ہوگا آپ، میت کے قریب نہیں جا رہا، نہلانے والا باہر سے بلائیں کہ ایسا نہ ہو کہ زندہ ہو کر کے چپٹ جائے تو ان کی خیریت خطرے میں پڑ جائے، تو قبر میں کون تلاش کرے گا۔ تو لوگوں کو اتنے پیسے دیے کہ انہوں نے اپنے یہاں قبریں بنا کر اور جناب ان کو نہایت ہی غلاف وغیرہ چڑھا کر کے رکھا تاکہ ان کا خزانہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھرتا رہے۔ لیکن مجدد صاحب نے اس کے ایک بھی باطل نظریے سے اتفاق نہیں کیا، اور تقریباً 43 سال آپ نے اکبر کا دور گزارا، 43 سال اس کے ظلم اور ستم جو ہے وہ انہوں نے سہے۔ گوالیار کے قلعے میں آپ کو بھیجا گیا، جیل رہے آپ، بڑے بڑے قلعوں میں آپ مبوس رہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی۔ کیا مطلب ہوا؟ سب سے بڑا کارنامہ جو مجدد صاحب نے اپنے دور میں کیا وہ یہ تھا، دو نظریہ اس نے کیا کیا کہ سارے دین کو ایک ہی بتا دیا، ہندو مسلم بھائی بھائی کوئی مسئلہ نہیں۔ مجدد صاحب نے دو قومی نظریہ یہ بتایا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمانوں کا تشخص الگ ہے، ہندو کا الگ۔ اور اس کے کرنے کے بعد جب اکبر مرا، اکبر کے مرنے کے بعد میں ایک بہت بڑا عرصہ آپ کو عالمگیر اس کا گویا جہانگیر کا جب دور ملا تو جہانگیر نے آپ کی بات مانی، اور ماننے کے بعد میں ان سارے دین الہی کو کافر کر کے، اور اس کے بعد پھر فقہ حنفی کا راج آ گیا، اور پھر ساری عدالتوں میں فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ اور اہل سنت و جماعت کے مطابق عزیزان گرامی ہوتے۔ یہ ہے وہ دین کا احیاء جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ ان کے دور میں زبانی کام، جرنلوں کو خطوط لکھنا، اس کو راہ ہدایت پر گامزن کرنا، اس میں انہوں نے پوری اپنی توانائی خرچ کی۔ اور ان کے ساتھ جن کو دوسرا مجدد کہا جاتا وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی، ان کو بھی 11ویں صدی کا مجدد کہا جاتا۔ انہوں نے کمال یہ کیا، بر صغیر میں مسلمانوں کی زبان فارسی تھی اور فارسی میں دینی لٹریچر برائے نام شیخ محقق نے مشکا شریف کی شرح پوری کی پوری فارسی میں کی، اور زخیم جلدوں میں آج بھی اردو ترجمے کے ساتھ اور فارسی متن کے ساتھ بھی چھپتی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی مستند کتاب فارسی زبان میں ہندوستان میں اس زمان میں نہ تھی۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت بڑی دو زخیم جلدیں جو ہیں وہ فارسی میں ترتیب دے کر ہندوستان میں شایع کی، یعنی قلم کا میدان کسی اور نے سنبھالا اور سیاست کا میدان کسی اور نے سنبھال کر، اور اکبری دین کو اس طریقے سے پامال کر دیا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اکبر جس دین کو ختم کرنے کے لیے وہ آیا، اور جس دین کو ختم کرنا چاہتا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی اور ڈاکٹر اور پروفیسروں سے آپ پوچھ لیں، شاید وہ 10-5 نکات دین اکبری کے نہیں جانتے ہوں گے، مگر آج 10 برس کے بچے کو بلا کر کے اسلام کے متعلق پوچھیں، اسے روزہ نماز حج اور زکات کا ضرور علم ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس مذہب کو مٹانے آیا وہ تو نہیں مٹا، خود اس کا مذہب اور دین ایسا مٹ گیا کہ 2-3 جزیات بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے، اور جس دین کو مٹانا چاہتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد واللہ متم نورہی، وہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ اسلام کو اس نور کو مکمل کرے گا، اور کیسا اکمال ہوا، آج دنیا کے ہر گوشے میں دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ایک اور جگہ یوں ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جو پیارے مصطفیٰ دین لائے اس کا غلبہ تمام دینوں پر ہو جائے گا۔ تو آج آپ دیکھیے جس دین کو لوگ مٹانا چاہتے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ جس نے اس سے ٹکر لی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا کہ جس سے آج اسلامی نظریہ اجاگر ہے، سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔